نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بزرگو اور بھائیو، ایک بات کہوں تجربے کی، قرآن حدیث کی نہیں، جو لوگ سر نہیں چھپاتے ہیں اکثر ان کے بال جب ادھیڑ عمر میں پہنچتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں. جو لوگ سر کو نہیں چھپاتے ان کے بال اکثر ادھیڑ عمر میں جب پہنچتے ہیں تو ان کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں. دو قسم کے لوگ سر نہیں چھپاتے ہیں، ایک ایجوکیٹڈ فیشن والے لوگ اور ایک سلفی غیر مقلدین. یہ جو انگریزی پڑھے لکھے ہیں لارڈ صاحب فیشن والے، یہ تو سر کھلے رکھتے ہیں فیشن میں، ان کے نزدیک یہی خوبصوری تو خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے. وہ کہتے ہیں ٹوکرا سر پہ اٹھا رکھا ہے، کیا تماشا کر رکھا، پورا ٹوکرا سر پہ اوندا کر رکھا. تو ٹوپی ان کو ٹوکرا معلوم ہوتی ہے، یہ فیشن والے ہوتے ہیں، وہ فیشن کے طور پر ایسا کرتے ہیں. ان کے بعد سر کے بال بھی ادھیڑ عمر میں پہنچیں گے، سر کے بال اڑنے شروع ہو جائیں گے. دوسرے یہ سلفی ہیں، غیر مقلدین ہیں، وہ سر کھلا رکھتے ہیں دین کے طور پر، وہ اس کو دین سمجھتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ سر کھول کر ہی نماز بھی پڑھتے ہیں. جب دین ہے تو نماز بھی تو دینداری کے ساتھ پڑھنی چاہیے. حالانکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں 50 سال سے حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، میں نے آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر وقت کھلے سر رہتے تھے، حتیٰ کہ نماز بھی کھلے سر پڑھتے تھے. ایسی میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی. کسی کے پاس ہو لاؤ میرے پاس. بس یہ خامخواہ اپنا سیمبل بنا رکھا ہے انہوں نے، اپنی پہچان بنا رکھی. جیسا کہ اسلام کے بالکل شروع دور میں ایک فرقہ ظاہر ہوا تھا جس کا نام ہے خوارج. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سیماہم التحلیق، ان کا سیمبل ہوگا سر منڈے ہوئے رہیں گے. ہر ہفتے میں استرا، ہر ہفتے میں استرا، بالکل تانبے کی پلیٹ بنی رہنی چاہیے سر. یہ ایک فرقہ نکلا تھا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اس فرقے کے ساتھ لوہا لیا. تو جیسے سر پہ بال ہونے چاہیے یا سر منڈوانا چاہیے، یور چوائس، دونوں صحیح ہیں. تیرا اگر جی چاہے تو سر پہ بال رکھ، لیکن رکھ حضور جیسے، لارڈ صاحب انگریزوں جیسے نہیں، حضور کے بالوں میں اور انگریزوں کے بالوں میں کیا فرق ہے؟ حضور کے بالوں میں، بالوں کے آخر میں سے زلفیں بنتی ہیں، پنٹھے کٹتے ہیں، اور انگریزوں کے بالوں میں سر کے تین طرف سے نیچے سے اوپر تک بال چھٹتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں. یہ جو تین طرف سے، سامنے سے تو نہیں کرتے لیکن تین طرف سے نیچے سے اوپر بال چھٹتے ہیں، یہ انگریزی بال ہیں. اور اسلامی بالوں میں بالوں کے آخر میں زلفیں بنیں گی، پنٹھے کٹیں گے، سب بال مساوی ہوں گے، اور مساوی سے کانوں سے جو آگے بال بڑھیں گے وہ کٹوا دیے جائیں گے. درمیان میں ایک مسئلہ سمجھو، بال مولوی یا مولوی نما دیکھنے میں مولوی نظر آ رہے ہیں، وہ بال بڑھاتے جائیں گے بڑھاتے جائیں گے، کندھوں تک لے جائیں گے، اور وہ یہ سمجھتے کہ یہ سنت ہے. میرے بھائیو، یہ سنت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی فیسلٹی بال کٹوانے کی نہیں تھی جتنی آج ہے. آج تو جگہ جگہ دکانیں ہیں، جا کر بیٹھ جاؤ، $5 دے دو، جیسے بال کٹوانا کٹوا کر آ جاؤ. اس وقت ایسی فیسلٹی نہیں تھی. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بال کٹواتے تھے تو کان کی لو تک کٹواتے تھے. اسی کو کہتے ہیں زلفے بنوانا، اسی کو کہتے ہیں پنٹھے کٹوانا. پھر وہ بال بڑھتے رہتے تھے بڑھتے رہتے تھے، آدھی گردن تک پہنچ گئے، پھر اور بڑھتے رہتے تھے بڑھتے رہتے تھے، کندھے پر پڑ گئے. تب پھر حضور دوبارہ کٹوا لیتے تھے کانوں کی لو تک. تو یہ تو جیسے، اس کی نظیر دوں میں، داڑھی میں سنت ایک مشت ہے. اس کا لوگ غلط مطلب سمجھتے ہیں کہ شروع سے ایک مشت تک سنت ہے، یہ غلط ہے. شروع سے ایک مشت تک تو واجب ہے، اور ایک مشت سے داڑھی جو آگے بڑھ جائے اس کو مٹھی میں داڑھی پکڑ کر کے زائد کٹوا لو. ایک مٹھی سے زائد داڑھی کٹوا لینا سنت ہے. لیکن بہت سے بندے ہوتے ہیں کہ آج کٹوائیں کل کٹوائیں، دو دو تین تین مہینے چلے جاتے ہیں اور تھوڑی داڑھی بڑھ جاتی ہے، پھر وقت موقع آتا پھر کٹوا لیتے ہیں. تو ایسے ہی اصل تو پنٹھے یہاں تک رکھنا ہے، داڑھی ایک مشت رکھنی ہے. لیکن دو تین مہینے نہیں کٹوائی، بال لمبے ہو گئے، ایسے پنٹھے کٹوائے پھر وہ بال لمبے ہوتے چلے گئے، تو چلے گئے، پھر کٹوائے تو پھر کان کی لو سے کٹوا دیے. تو اصل سنت کان کی لو تک بال رکھنا ہے. آج کل فیسلٹی ہے، سہولتیں حاصل ہیں. اسے داڑھی میں اصل سنت ایک مشت تک رکھنا ہے، ایک مشت سے زائد کٹوا لینا سنت ہے. لیکن دو چار مہینے نہیں کٹوائے اور کوئی داڑھی لمبی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن اس لمبی ہوئی ہے اس کو سنت نہیں کہیں گے. سنت تو وہ ایک مشت تک ہی ہے. ایسے ہی کان کی لو تک ہی بال رکھنا اسلامی بال ہیں اور سنت ہیں، اور جو زائد بڑھتے چلے گئے چلے گئے بڑھتے، وہ سنت نہیں ہے. اس لیے بعض مولوی اور بعض مولوی نما بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ کندھوں تک جب تک بال نہ پڑے کٹوانے نہیں چاہیے. کندھوں تک بھی سنت ہے، آدھی گردن تک بھی سنت ہے، کان کی لو تک بھی سنت. ایسا نہیں، اصل سنت کان کی لو تک ہے، اور یہ جو بڑھتے چلے گئے، میں نے اس کی مثال دی کہ اصل سنت ایک مشت داڑھی ہے اور بڑھتی چلی گئی. تو تھوڑی بہت بڑھ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسلامی داڑھی، اہل السنہ کی داڑھی اور غیر مقلدین کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے. جیسے اسلامی داڑھی اور یہودیوں کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے، جیسے اسلامی داڑھی اور سکھوں کی داڑھی میں فرق ہونا ضروری ہے. سکھ بھی داڑھی رکھتے، یہودی بھی داڑھی رکھتے، مسلمان بھی داڑھی رکھتے، ان میں فرق ہونا ضروری ہے. وہ کیا فرق ہے؟ سکھ تو موچھیں نہیں کاٹتے، وہ بدن کا کوئی بال کاٹتے ہی نہیں، موچھیں بھی نہیں کاٹتے، داڑھی بھی نہیں کاٹتے، اور داڑھی باندھتے ہیں، سکھ جو ہے داڑھی باندھتے ہیں، اس لیے حدیث میں داڑھی باندھنے کی ممانعت آئی، داڑھی مت باندھو، جیسے سکھ داڑھی باندھتے ہیں تو ہماری داڑھی میں اور سکھوں کی داڑھی میں دو امتیاز ہیں، ایک تو وہ مونچھ نہیں کاٹتے، مونچھیں ان کے پورے منہ کو چھپائے ہوئے رہتی ہیں، دوسرا وہ داڑھی کو باندھتے ہیں۔ اسلام میں مونچھ کو جتنی زیادہ سے زیادہ پست کر سکیں آپ، اتنی پست کرنی چاہیے۔ مونچھ کہاں تک ہے؟ یہ ہونٹ دونوں جہاں ملتے ہیں بس یہاں تک مونچھ ہے، یہ ہونٹوں کا جو دو ہونٹوں کا کنارہ آیا، اس سے اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں وہ مونچھ ہیں، قاعدہ سمجھ لو، اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں وہ مونچھ ہیں، جیسے نیچے کے جبڑے پر جو بال ہیں وہ داڑھی ہیں، اور یہاں گال پر بال آ گئے، یہ داڑھی میں نہیں ہے، کیونکہ گال اوپر والے جبڑے پر ہے، نیچے والے جبڑے پر گال نہیں ہے۔ بعض کے بال یہاں گلے پر چلے جاتے ہیں، یہ داڑھی نہیں ہے، یہ گلے کے بال ہیں، یہ لہیا نہیں ہے، نیچے کے جبڑے پر بال نہیں۔ بس اگر بال نیچے کے جبڑے سے بڑھ کر گلے پر چلے جائیں، کوئی کاٹنا چاہے کاٹو، اگر بال نیچے کے جبڑے سے بڑھ کر گال پر چلے جائیں، یعنی اوپر کے جبڑے پر چلے جائیں، وہ لہیا داڑھی نہیں ہے، اسے کاٹنا چاہو کاٹو، لیکن نہ کاٹنا بہتر ہے، کیونکہ کاٹنے سے بال سخت ہو جاتے ہیں، پھر ہر ہفتے کاٹنا پڑے گا، ورنہ کھجلی آئے گی، کھردرے ہو جائیں گے، گلے پر بھی کھجلی آئے گی، اور کاٹیں گے نہیں گال کے بال، گلے کے بال، تو ہمیشہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس لیے نہ کاٹنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، گال کے بال بھی اور گلے کے بال بھی۔ داڑھی نام ہے، نیچے کے جبڑے پر جو بال اگتے ہیں اس کا نام داڑھی ہے۔ اسی طریقے سے مونچھ، اوپر کے ہونٹ پر جو بال ہیں اس کا نام مونچھ ہے، اور جہاں دو ہونٹوں کا کنارہ، دو ہونٹے مل گئے اس کے بعد کنارہ، اس کے بعد جو ہیں وہ سبالتین ہیں، اس کے بعد سبالتین ہیں، عربی میں سبالتین کہتے ہیں، میں نے سبالتین بھی کاٹ رکھے ہیں، کوئی رکھنا چاہے سبالتین رکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبالتین رکھتے تھے، یہ بھائی بیٹھے ہیں ہمارے، ان کے سبالتین ہیں، انہوں نے کاٹے نہیں۔ اور یہ جو اردو میں کہتے ہیں مونچھیں چڑھانا، یوں یوں چڑھاتے ہیں، تو مونچھیں نہیں چڑھاتے ہیں، وہ سبالتین ہوتے ہیں، ان کو ہی لپیٹ کے چڑھاتے ہیں۔ بہرحال جہاں تک دو ہونٹ ملتے ہیں وہاں سے بال جو شروع ہو کر نیچے جاتے ہیں، ان کو عربی میں سبالتین کہتے ہیں، وہ داڑھی میں نہیں ہے، داڑھی تو نیچے کے جبڑے کے بال ہیں، نیچے کا جبڑا تو ابھی آگے ہے، دور ہے، اس کو بھی کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی کاٹنا چاہے کاٹے۔ پھر سبالتین کے پہلو میں فنیقین ہیں، یہ میں انگلی جہاں میں نے رکھی یہ فنیقین ہیں، یہ تو ہے سبالتین اور یہ ہے فنیقین۔ یہ جو فنیقین ہیں، اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، عربی ہی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو سبالتین کے بازو میں جو دو فنیقین ہیں، یہ بھی داڑھی میں شامل نہیں، کوئی رکھنا چاہے رکھے، کوئی کاٹنا چاہے کاٹے۔ پھر اور آگے بڑھ کر اوپر والے ہونٹ کے نیچے ریش بچی ہے، داڑھی کی بچی، عورت کے ہاتھ گود میں بچہ ہوتا ہے کہ نہیں، گائے کے ساتھ بچڑا ہوتا ہے، تو یہ داڑھی ہے، ریش ہے، اور یہ ریش کی بچی ہے۔ فقہائے کرام نے اس کو داڑھی کے حکم میں رکھا ہے. دیکھو قاعدے سے یہ بال داڑھی میں نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ داڑھی نام ہے نیچے کے جبڑے پر جو بال اگتے ہیں ان کا نام داڑھی ہے. تو یہ جو ریش بچی ہے یہ تو نیچے کے جبڑے پر نہیں ہے, یہ نیچے کے ہونٹ پر ہیں. مگر فقہاء کرام نے اس کو داڑھی کے حکم میں رکھا ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں انفقہ, اور اردو میں اسے کہتے ہیں ریش بچی. تو داڑھی کی جب بچی ہے تو داڑھی ہی کے حکم میں. تو میں اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ یہ جو بالوں کو بعد لوگ غلط فہمی سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں کہ جب تک کندھے پر نہیں پڑیں گے دوبارہ کٹواؤں گا, نہیں ایسا نہیں ہے. کانوں تک اصل سنت, کانوں تک بال رکھنا ہے. زائد تو اس زمانے میں سہولت نہ ہونے کی وجہ سے بال بڑھ جاتے تھے, لہذا بال سلیقے سے ڈھنگ سے زلفیں بنا کر کے بال رکھنے چاہیے. تو انگریزی بالوں میں اور اسلامی بالوں کا فرق سمجھا رہا تھا میں کہ تین طرف سے نیچے سے اوپر بال چھٹتے چلے جائیں, چھٹتے. جیسے آپ کے گھر کے سامنے پودے لگے ہوتے ہیں تو اس کو آپ کینچی سے چھٹواتے ہیں, ایسے ہی کینچی چھٹتے چلے جائیں. یہ انگریزی بال ہیں. اور اسلامی بال وہ ہیں جن کے آخر میں بال برابر ہیں اور آخر میں سے کانوں کے برابر زلفیں کٹیں, یہ اسلامی بال ہیں. تو بال رکھنا سنت ہے یا سر منڈوانا سنت ہے؟ میں نے کہا آپ کی پسند. اسلام میں نہ رکھنے کی کوئی تاکید ہے نہ منڈوانے کی کوئی تاکید ہے, یہ رواج کے تابع ہے. لیکن داڑھی رکھنا رواج کے تابع نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے, خاص طور پر عربوں کو غلط فہمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ عرب میں سبھی داڑھی رکھتے تھے اس لیے مسلمان بھی رکھتے تھے اور حضور بھی رکھتے تھے. یہ ان کو غلط فہمی ہے. داڑھی اور مونچھ کے بارے میں تو مستقل ہدایات آئی ہیں کہ داڑھی کو کمر توڑو, استغفر اللہ استغفر اللہ, مونچھ کی کمر توڑو, مونچھ کو جڑ سے مٹاؤ, مونچھ کو پست پست کرو جتنا پست کر سکتے ہو. مونڈنے کے لیے کوئی لفظ حدیث میں نہیں آیا, لیکن یہ سب الفاظ آئے ہیں. اور داڑھی کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ماپ رکھو, اس کو بڑھاؤ, اور یہ فرمایا کہ مجوس کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ. تو داڑھی اور مونچھ کے بارے میں جو احکام آئے ہیں وہ عربوں میں رواج تھا, اس کے اعتبار سے نہیں آئے. عربوں میں رواج تو سکھوں کی طرح سے مونچھیں بھی لمبی لمبی رکھنے کا تھا, مونچھیں بھی نہیں کاٹتے تھے. اور اسی لیے مونچھوں کو عربی میں کہتے ہیں شارب, پانی پینے والی. جب سکھ پانی پیے گا تو تم دیکھیو وہ پانی اس کے ہونٹ ہی نہیں پیتے, اس کی مونچھیں بھی پانی پیتی. اس لیے عربی میں مونچھوں کو کہتے ہیں شارب. اسلام نے کہا مَن لَم يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا, جو شخص مونچھیں نہیں کاٹتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یہ مونچھیں کاٹنے پر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ مشرکین کی مخالفت, ان کی مونچھیں سکھوں کی طرح ہوتی تھی. آج دو آدمی کھڑے ہوں, ایک سکھ ہو اور ایک مسلمان ہو, تو فوراً سمجھ میں آئے گا کہ یہ مسلمان ہے, اس کی داڑھی لمبی ہوگی, باندھی ہوئی نہیں ہوگی اور مونچھیں کٹی ہوئی ہوں گی. دوسرا سکھ کھڑا ہے, اس کی داڑھی بندھی ہوئی ہوگی اور مونچھیں بڑی ہوئی ہوں گی, سمجھنے میں کیا دشواری ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص مونچھ نہیں کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. جب وہ ہم میں سے نہیں ہے تو وہ مشرکین جیسا ہے. تو موچھ کے بارے میں اور داڑھی کے بارے میں تو ہدایات ہیں، سر کے بالوں کے بارے میں کوئی ہدایت نہیں ہے کہ سال کے بال رکھو مت رکھو منڈاؤ، کوئی ہدایت نہیں ہے. لہذا جس کی جیسی پسند. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ بال منڈواتے تھے، اس لیے کہ ایک حدیث ہے تحت کل شعرت جنابت، ہر بال کے نیچے جنابت ہے. اس حدیث کو بھی لوگ صحیح سمجھتے نہیں ہیں، ہر بال کے نیچے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بال پکڑ کر کے جھٹکا دو تو بال کھال میں سے نکلے گا اور بال کے سرے پر سفید سفید مادہ ہوگا جو کھال کے اندر سے نکلے گا. یہ ناپاک ہے، جو کھال کے اندر سفید مادہ ہے، بال کے نیچے، بال کے نیچے کا یہ مطلب نہیں ہے. یوں تو پھر سارے جسم کے بال اکھاڑ اکھاڑ کر کے غسل کرنا پڑے گا، بال کے نیچے کا یہ مطلب نہیں. دیکھو جسم کے جو بال ہے ہمارے، خاص طور پر روئیں، وہ روئیں کھڑے نہیں رہتے ہیں، پڑے رہتے ہیں. دیکھ لو اپنے ہاتھ پر ہر بال پڑا ہے، تو جب ہر بال پڑے گا تو اپنے نیچے کھال چھپائے گا. وہ جو بال نے اپنے نیچے کھال چھپائی ہے اس کو بھی جنابت میں دھونا ضروری ہے، اس میں بھی جنابت ہے. اگر بال برابر، بال برابر کا یہ مطلب ہے کہ بال جو کھال پر پڑا ہے اس کے نیچے جو کھال، ذرا سی کھال چھپی ہے، یہ بال برابر، کھال خشک رہ گئی، غسل نہیں ہوا. اب سر پر بال ہیں اور عربوں میں، عرب میں پانی بہت کم تھا، بہت ہی پانی کم تھا. خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پینے کے لیے جو پانی لایا جاتا تھا وہ مدینہ سے 20 مائل سے لایا جاتا تھا، وہاں سے بہترین میٹھا پانی ہوتا تھا. اور مدینہ کے کنوؤں کا پانی کھارا ہوتا تھا، استعمال تو کیا جاتا تھا لیکن پینے میں اچھا نہیں تھا، تو 20 مائل سے حضور کے لیے پینے کا پانی لاتے تھے. اور مدینہ میں جو پانی کنوؤں میں تھا وہ بھی اتنا مہنگا تھا. جب حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں ایک کنواں تھا بیر روما، وہ ایک یہودی کی اس یہودی کی ملکیت تھی. وہ یہودی مسلمان کو پانی چاہیے تو ایک ڈول کا 1 روپیہ لیتا تھا، اس کے بغیر مسلمان کو پانی نہیں لینے دیتا تھا. دوسرے یہ مشرکین یہودی لے جاؤ، باقی مسلمان کو چاہیے تو 1 ڈول کا 1 روپیہ. اور پانی دوسرے کنوؤں کے اعتبار سے اس کا بہتر تھا. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ارے تم میں کوئی ہے جو بیر روما کو یہودی سے خرید لے اور خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے، اپنا کوئی حصہ اس میں نہ رکھے، صرف دوسرے مسلمانوں کو پانی بھرنے کا جتنا حق ہے اس کا بھی اتنا ہی حق رہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی حق نہ رہے، ایسا عام وقف کر دے. کوئی ہے جیالا، بہادر، سخی؟ اگر ایسا کرے تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں. حضور نے فرمایا میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں اگر بھی روما خرید کر وقف کرے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار تھے، بڑا کاروبار تھا، اسی لیے عثمان غنی کہتے ہیں. اس کے پاس حضرت عثمان گئے، اس کنویں کے مالک کے پاس، ارے بھائی کنواں بیچ. نہیں بیچتا. تو اس کو ضد تھی، دشمنی تھی مسلمانوں سے، تو ضد، یہ مسلمان خریدار ہے، وہ مالک ہے یہودی ہے، تو مذہبی دشمنی میں اس نے نہیں بیچتا. تو حضرت نے کہا بھائی پورا نہیں بیچتا تو آدھا بیچ. اس کو وہ سمجھ نہیں سکا آدھا بیچ. اس نے کہا آدھا بیچوں گا. تو حضرت نے فرمایا کتنے میں بیچے گا؟ 5,000 لے گا؟ تو نے کہا نہیں یہ تو سستا ہے. 10,000 15,000 وہ نہیں تیار ہوا. 25,000 پر آدھا کنواں. 25,000 درہم. 25,000 درہم پر اب اس کے منہ میں پانی آ گیا اور اس نے 25,000 درہم پر آدھا کنواں بیچ دیا. اب دونوں نے مل کر کنویں کے آدھو آدھ میں جال ڈال دیا کہ ادھر کا یہودی کا ادھر کا حضرت عثمان کا. حضرت عثمان نے اعلان کر دیا بھروسا پانی. وہ تو ادھر کا پانی بھی ادھر آ رہا. اب وہ سمجھ گئے کہ میں تو پھنس گیا. اب کوئی جال ڈالنے سے پانی ایک طرف تھوڑی رکے گا، وہ تو ادھر کا پانی ادھر آ رہا. تو چند دن کے بعد میں خود آیا کہ باقی آدھا بھی خرید لو. تو حضرت نے مجھے ضرورت نہیں کہ نہیں نہیں خرید لو، منت سماجت کی اور 5,000 میں باقی آدھا دے دیے. یوں حضرت عثمان نے وہ پورا کنواں خرید کر کے مسلمانوں پر وقف کیا تھا. تو پانی بہت کم تھا، یہ بھی کوئی بہت اعلیٰ پانی نہیں تھا اور عام لوگ پیتے بھی تھے، لیکن حضور کے لیے جو میٹھا پانی لایا جاتا تھا وہ 20 مائل سے لایا جاتا تھا. اب تھوڑے سے پانی سے جب وضو کرنا ہے تو وضو میں تو کوئی پریشانی نہیں، لیکن جب غسل کرو گے تو جہاں روئیں ہیں تو ہاتھ رگڑو تو بالوں کے نیچے بھی دھل جائے گا. لیکن اب سر میں تو بال گہرے گھنے بال، پورا چھپر ہے سر پہ، تو اللہ میں نے پورا چھپر بنایا ہے. یہ چھپر کسی مصلحت سے بنایا ہے، یہ سلفی اور یہ فیشنیبل لوگ اس چھپر کی قدر نہیں کرتے. یا تو اسی چھپر کو رہنے دو، یا پھر سر اگر منڈاتے ہو تو صافہ باندھو، یا ایسی ٹوپی پہنو جس میں بڑے بڑے سوراخ نہ ہو، کیونکہ سر کھلا ہوگا تو بالوں کے اندر گردہ گھسے گا. ٹوپی میں بڑے بڑے سوراخ ہیں تو بھی گردہ گھسے گا، اور وہ گردہ بالوں کی جڑوں میں جا کر بیٹھے گا، جمے گا. پھر آپ اس کو شیمپو سے دھوئیں گے، شیمپو صابن سے زیادہ تیز ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر اب وہ اندر سے جڑ میں سے میل اکھاڑنے کے لیے شیمپو لگا کر کے جو رگڑا رگڑا تو بال اڑنے شروع ہو جاتے ہیں. اور اس لیے آپ نے کسی سکھ کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس کے سر میں سے بال اڑے ہوں. کیوں؟ وہ تو پورا ٹوکرا باندھے رہتا ہے اور اتنا مضبوط باندھتا ہے کہ کہیں سے ہوا نہیں گھس سکتی، گردہ کہاں سے گھسے گا. اسی طریقے سے جو بندے پہلے سے میں نے بتلایا ہے کہ تجربے کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی بات نہیں کہہ رہا، اور یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بھی اکثر ہی کہہ رہا ہوں، کوئی کلی قاعدہ نہیں ہے، لیکن دیکھو گے تو اکثر ایسا ہی ملے گا. بس میرے بھائیوں، جو بندے دینداری کے طور پر ہر وقت کھلے سر رہتے ہیں، حتیٰ کہ نماز بھی کھلے سر پڑھتے ہیں، اور بے دلیل ان کے یہ خیال ہے، بے دلیل ان کا یہ خیال ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں، اور جو لوگ فیشن کے طور پر ایسا کرتے ہیں، ان دونوں سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے بندو، اپنے سر کے دشمن کیوں بنتے ہو؟ اپنے سروں کی حفاظت کرو. اپنے سر خود اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پر کلاڑی کیوں مارتے ہو؟ گنجے کیوں بنتے ہو؟ ایسا اسباب کیوں کرتے ہو کہ بڑھاپے میں جا کر گنجے بن جاؤ؟ اس لیے اس در ضرورت نہیں ہے. اب ٹوپیاں بھی فیشن کے طور پر پہنتے ہیں، جیسے جنا کیپ پہنتے ہیں پاکستانی، فیشن کے طور پر پہنتے ہیں. تم بھی ایسے ہی پہنو، کچھ تو سر پہ پہنو، چلو فیشن کے طور پر ہی پہنو، لیکن سر کے بال تو چھپاؤ. یہ ایک بات تھی جو الگ ہے. دوسری بات سنو، شیطان کو بڑی دلچسپی انسان کو ننگا کرنے سے ہے. انسان ننگا ہوتا ہے تو شیطان کو بڑا مزہ آتا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے، یا بنی آدم قد انزل یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. اے آدم کی اولاد، آدم کی اولاد میں عورتیں بھی آتی ہیں، آدم کی اولاد میں عورتیں بھی آتی ہیں. جیسے آدمی، آدمی میں عورتیں بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آدمی ہیں. آدمی آدم میں یا لگا دی، جیسے پالن پوری، پالن پور میں یا لگا دی، جیسے آدم میں یا لگا دی آدمی، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد. تو عورتیں بھی آدمی میں آتی ہیں، اسی طرح اولاد آدم، اولاد آدم میں بھی عورتیں آتی ہیں. فرمایا، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں چکمہ نہ دے. چکمہ یہ اردو کا لفظ ہے، دھوکا دے دینا. لا یفتننکم، تمہیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے، تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کرے، تمہیں چکمہ نہ دے دے. تمہارے ابا کو اور تمہاری امی کو یہ شیطان چکمہ دے چکا ہے. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اے انسان کے، اے آدم کے اولاد، شیطان تمہیں چکمہ نہ دے جیسا اس نے تمہارے دادا دادی کو، ابا امی کو چکمہ دے کر جنت سے نکالا. کیا چکمہ دیا اس نے؟ چکمہ کے معنی دھوکا، لیکن دھوکے میں اور چکمے میں تھوڑا فرق ہے. اس کے لیے چکمہ کے لیے دوسرا لفظ نہیں ہے. آزمائش میں نہ ڈالے یہ ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی. چکمہ صحیح لفظ ہے، میں مثال دیتا ہوں، اس سے سمجھو. آدم علیہ السلام زمین پر پیدا کیے، دادی حوا بھی زمین پر پیدا کی گئی، زمینی مخلوقات سے سجدہ کروایا گیا، پھر دونوں کو جنت میں لے جا کر بسایا گیا. قرآن کریم میں پہلے پارے کے ایک چوتھے پر آدم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے. وہ پورا واقعہ اسی ترتیب سے ہے کہ سجدہ کروانے کے بعد میں پھر کہا، یا آدم اسکن انتا وزوجک الجنت وکلا منہا حیث شئتما. تم اور تمہاری وائف جنت میں بسو اور جہاں سے چاہے کھاؤ، فلاں درخت مت کھانا. یہاں رک کر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اوپر والی مخلوقات نیچے آتی تھی، نیچے والی مخلوقات اوپر جاتی تھی، بارڈر نہیں تھے. دیکھو، 200 سال پہلے، 150 سال پہلے پوری دنیا میں کوئی بارڈر، کوئی پاسپورٹ، کوئی ویزے نہیں تھے، پوری دنیا ایک تھی. اسلامی ملک اور غیر اسلامی ملک، اس کا بھی کوئی فرق نہیں تھا. جہاں سے چاہو، جہاں چاہو چلے جاؤ. یہ تو انگریزوں نے اسلامی ملک کو خلافت عظمیٰ کے ٹکڑے کیے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پاسپورٹ اور ویزے اور یہ چکر شروع کر دیا. تو پوری دنیا میں یہ چکر شروع ہو گیا، پاسپورٹ چاہیے، ویزا چاہیے، ورنہ نہیں جا سکتے. یہ اسلامی خلافت عظمیٰ کو جو ختم کر کے مڈل ایسٹ نے عربوں کی چھوٹی چھوٹی کنٹری بنائی اور ایک دوسرے سے ان کو علیحدہ رکھنے کے لیے پاسپورٹ ویزے ضروری اور انہوں نے نہیں کیے. برطانیہ میں ان کی خلافت عظمیٰ اب بھی باقی ہے, پورے ملک کی کوئین مالک ہے, اور یورپ کنٹریز میں کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں. اور عرب میں ایک ملک سے دوسرے ملک کے لیے پاسپورٹ ویزا چاہیے, اس کے بعد نہیں جا سکتے. یہ تو ایک چال ہے اسلامی ملک کے ٹکڑے کرنے کی, چھوٹے چھوٹے کر دینے کی. اور ان کی خلافت باقی ہے, اور پورے یورپ کنٹریز میں کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں, جہاں چاہے جاؤ آؤ, پاسپورٹ دکھا دو چلے جاؤ. جیسے کناڈا میں اور امریکہ میں کوئی ویزا نہیں ہے, پاسپورٹ دکھا دو چلے جاؤ, ادھر سے یہاں آ جاؤ, ادھر سے وہاں چلے جاؤ. بہرحال 150 سال پہلے پوری دنیا میں کوئی پاسپورٹ کوئی ویزا نہیں تھا, کوئی ملکوں کے بارڈر نہیں تھے, ایک جگہ سے جس کو جہاں چاہو جاؤ, جہاں چاہے چلے آؤ. ایسے ہی الویات اور سفلیات میں بھی کوئی بارڈر نہیں تھے, اوپر کی مخلوقات نیچے آ جاتی تھی, نیچے کی مخلوقات اوپر جاتی تھی. انسان دادا دادی زمین پر پیدا کر کے ان کو جنت میں لے جا کر بسایا, اور اس وقت شیطان جنات بھی اوپر جاتے تھے. شیطان تو ابھی شیطان نہیں بنا, ابھی تو جنات کا ایک فرد ہے. شیطان تو وہ بنا ہے جب سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا, نہیں شیطان بن گیا ہے. سجدہ کرنے کا واقعہ تو زمین پر پیش آیا, اس نے انکار کیا ہے, تب سے وہ ابلیس تو بن گیا ہے, شیطان تو بن گیا ہے, لیکن ابھی اوپر جانے پر اس کے پابندی نہیں. اور اوپر کے فرشتے وہ تو آج بھی نیچے آتے ہیں. پھر ایک وقت آیا کہ حکم ملا آدم دونوں کو, آدم علیہ السلام کو, ابلیس کو, دونوں کو, یہ بتا زمین سے آسمان سے نیچے اترو. اب نہ انسان اوپر جا سکتا ہے, نہ جنات اوپر جا سکتے ہیں, آسمان تک جا سکتے ہیں, اس سے اوپر نہیں جا سکتے. خرق عادت وہ الگ ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے آسمان پر لے لیا, حضور معراج میں چلے گئے, یہ خرق عادت ہے. لیکن عادت کے طور پر پابندی لگ گئی پہلی مرتبہ, یہ بیتا نیچے اترو. اب نہ انسان آسمان سے اوپر جا سکتے نہ جنات جا سکتے. پھر جنات آسمان کے قریب تک جاتے تھے, اور فرشتوں میں جو باتیں ہوتی تھی ان میں سے چرا کر لاتے تھے. جب قرآن کریم کا نزول شروع ہوا تو ان کا آسمان کے قریب تک جانا بھی بند. تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ شیطان نے تمہارے ابا اور امی کو جنت میں چکما دیا تھا. کیا کہا؟ هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا. اس نے کہا آدم, حوا, اللہ نے یہ درخت کھانے سے یہ تمہیں منع کیا ہے. کیوں منع کیا ہے؟ بھائی ساری جنت کھاؤ, کہیں سے بھی کھاؤ, اور یہ درخت مت کھانا. کیوں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا, مجھے کیا معلوم کیوں, مجھے تو منع کیا ہے, میں نہیں کھاتا. اس نے کہا, نہیں بے وقوف مت بنو, میری بات سمجھو. جب تم پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے فرشتوں کے سامنے ڈکلیئر کیا تھا کہ میں زمین میں اپنا ڈپیوٹی بناتا ہوں اور تمہیں پیدا کیا, تو تم زمین میں اللہ کے ڈپیوٹی ہو. اللہ تمہیں زمین میں بھیجیں گے, اتاریں گے, تم جنت میں نہیں رہو گے. اور یہ درخت ایسا ہے کہ اگر اس کو کھا لو تو ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے, زمین پر جنت سے نکلنا نہیں پڑے گا, اور تمہیں جنت میں رکھنا نہیں ہے ہمیشہ, اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے. یہ شجرت الخلد ہے, یہ ہمیشگی کا درخت ہے، جو اس درخت کو کھا لے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اللہ کے قریب رہے گا، اللہ کی بارگاہ میں رہے گا. اللہ تمہیں جنت میں نہیں رکھنا چاہتے ہمیشہ، اس لیے اس درخت سے منع کیا ہے. اب اوہو، اب سمجھ میں آیا کہ بھی اللہ کی نزدیکی چاہیے تو درخت کھاؤ تاکہ ہمیشہ جنت میں رہیں، اللہ کے نزدیک قریب رہیں. یوں انہوں نے، دادا دادی نے وہ درخت کھا لیا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ امر درخت ہے، حالانکہ وہ مر درخت تھا. وہ جب تک اس درخت کو نہ کھاتے دادا دادی جنت میں رہتے. وہ درخت کھایا اور جنت کے لباس اتر گیا، سر دے کر اتر گیا اور حکم آ گیا اترو نیچے. میں تو چکما دینے کو سمجھاتا ہوں کہ شیطان ایسی جگہ سے دھوکا دیتا ہے کہ آدمی سمجھ بھی نہ سکے، ایسی جگہ سے دھوکا دیتا ہے. اس کو اردو میں چکما کہتے ہیں. تو فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان چکما نہ دے جس طرح سے اس نے تمہارے ابا اور امی کو جنت سے چکما دے کر نکالا. کما اخرج ابیکم من الجنہ، جنت سے نکالنے کے لیے اس نے دونوں کا لباس اتروا دیا، اتار دیا. ینزو انہما لباسہما، کھینچ رہا ہے، نکال رہا ہے دونوں سے ان کا لباس. یعنی وہ درخت کھانے کو دھوکا دے دیا اور درخت کھایا اور دونوں کا لباس جنت کا اتر گیا. یہ دونوں کا لباس کیوں اتروا رہا ہے؟ کہا اس کو تمہیں ننگا دیکھنے سے دلچسپی. یہ اصل مضمون سمجھنے کا ہے. ینزعو انہما لباسہما لیریکما سوآتکما، تاکہ وہ دکھلائے تم دونوں کو، تاکہ دکھلائے وہ دادا دادی کو دونوں کا ننگا پا. آدمی کو اپنا ننگا پا دیکھنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے اپنا ننگا پا دیکھنے میں، جبکہ یہ ننگا پا دوسرے کو، دوسرا ننگا پا دیکھتا تو اسے بہت برا معلوم ہوتا ہے. اور اسی لیے عربی میں ننگا پی کا نام ہے سو اتن، وہ عضو جس کا کسی کو دکھانا بہت برا معلوم ہوتا ہے. تو دکھانا تو برا معلوم ہوتا ہے لیکن خود دیکھنا بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وہ شیطان چاہتا تھا کہ دادا دادی اپنا ننگا پا دیکھیں. لی یریہما سوآتہما، آدمی اکیلا گھر میں ہے، کمرے میں ہے، لنگی پہنے ہوئے ہے، خامخا ننگا ہوگا، اس کو بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے. اور ایک مثال دوں، اگر تم ناراض نہ ہو، تمہارے واش روم میں جو لمبے لمبے آئینے لگے ہوئے ہیں، کیا کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ کبھی سوچا آپ لوگوں نے واش روم میں آئینے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی اپنے آپ کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے اس آئینے میں، اس کو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے. ورنہ سوچنے کی بات ہے کہ بھائی بیت الخلا میں، غسل خانے میں قد آدم آئینہ لگ رہا ہے، اس آئینے کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری ایشیا میں کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ واش روم میں یا باتھ روم میں آئینہ قد آدم لگا ہوا ہے، ہمارے یہاں کوئی تصور ہی نہیں. اور آپ کے یہاں واش روم اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. وہ کیوں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں. آدمی اس آئینے میں اپنے آپ کو ننگا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے. پھر آئینے بھی طرح طرح کے ہیں، آئینے بھی طرح طرح کے ہیں. احمد آباد میں ایک آئینہ گھر ہے. وہ میں جب میں مدرس تھا راندیر میں اور اپنے وطن آتا جاتا تھا، تو میں نے احمد آباد میں آئینہ گھر دیکھا تھا. آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے. آپ داخل ہوئیے، پہلے آئینے میں آپ کو بالکل سیم آدمی نظر آئے گا. آگے بڑھیے، لمبا ہو جائے گا. اور آگے بڑھیے، اور لمبا ہو جائے گا. اور آگے بڑھیے، اور لمبا ٹال مین بن گیا. پھر آگے بڑھیے، چھوٹا ہوگا. پھر آگے بڑھیے، اور چھوٹا ہوگا. پھر بڑی یہ چھوٹا ہوگا بھی اتنا ہو جائے گا ایک بالش کا ہو جائے گا, پھر آگے بڑھیے موٹا ہو جائے گا, کہیں پتلا دبلا ہو جائے گا. یہ احمد آباد میں نے آئینہ گھر دیکھا تھا, وہ یہاں بھی ہوں گے, ہر جگہ ہوں گے. تو یہ باتھ روم میں جو آئینے لگاتے ہیں وہ عام آرڈینری نہیں لگاتے, ذرا اور خوبصورت کر کے دکھائے ہیں بدن کو, ایسے آئینے لگاتے ہیں. باتھ روم کے آئینے ہی الگ قسم کے ہوتے ہیں, وہ ٹیڑھے میڑھے جسم کو خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ فضول بات ہے جو تو آپ لوگوں کے گھروں میں چل رہی ہے. ایشیا میں تو ہمارے یہاں اس کا تصور ہی نہیں ہے. بھائی آئینہ کمرے میں رکھا ہے, ضرورت ہو لے کر چہرہ دیکھو. باتھ روم میں جا رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو وہاں؟ اپنا ننگا پائی تو دیکھ رہے. یہ وہ شیطان ہے جو جس کو انسان وہ چاہتا ہے انسان سے کپڑے اتروا دے اور انسان کو اس کا اپنا ننگا پا دکھائے. ینزو انہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم ہو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. وہ ابلیس شیطان اور اس کے چیلے چانٹے, اس کی پارٹی قبیل, ایسی جگہ سے تمہیں دیکھتے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھتے, وہ دیکھتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ جب چھوٹے بڑے استنجے کو جاؤ تو دعا پڑھو, اور دعا یاد نہ ہو تو بسم اللہ اتنا کہہ کر واش روم میں داخل ہو, لیٹرین میں داخل ہو, اتنا کہہ کر جنگل میں بدن کھولو, اتنا بسم اللہ کہہ کر پھر بعد میں بدن کھولو. تو حدیث شریف میں ہے کہ تمہارے ننگا پہ اور شیطان کی آنکھوں کے درمیان میں پردہ ہو جائے گا. اب شیطان انسان کے اعضائے مستورہ کو, چھپے ہوئے اعضا کو دیکھ نہیں سکے گا. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ تلا اب وہ مقاعد الانسان, انسان کی شرمگاہوں کے ساتھ وہ کھلواڑ کرتا ہے. کھلواڑ کرتا ہے اس کا کیا مطلب؟ جنگل میں ایک آدمی بڑا استنجا کر رہا, چھوٹا استنجا کر رہا, وہ شیطان آئے گا, ایک جگہ پر دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کو اٹھائے گا, چل تجھے سنیما دکھاؤں. اور پھر وہ اس کو یہ گھومنے کے لیے چلا, اور گھومتے گھومتے وہاں لے جا کر دکھائے گا کہ دیکھیے سنیما دیکھ, یہ کھلواڑ کیا اس نے, آدمی کو لا کر وہاں لے آیا. تو فرمایا پردہ کر کے بیٹھو, بڑا استنجا چھوٹا استنجا پردے میں کرو, ورنہ شیطان کھلواڑ کرے گا, کسی کو بلا کر سنیما دکھائے گا. اور یہ تو ظاہری پردہ ہے, اور باطنی پردہ بسم اللہ کہہ کر بدن کھولو تو اب شیطان کوئی نظر نہیں آئے گا, وہ کیا کھلواڑ کرے گا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی میرے بھائیو, کہ ایک تو سر کو چھپاؤ, جو فیشن والے فیشن کے طور پر سر کھلا رکھتے ہیں ٹھیک نہیں کرتے, اور جو سلفی اس کو دین اور سنت سمجھتے ہیں وہ تو بر خود غلط قسم کے لوگ ہیں. اور سر کو بھی اچھی طرح چھپاؤ, صافے سے چھپاؤ تو واہ واہ, ورنہ اچھی ٹوپی پہنو جس میں سوراخ بڑے بڑے نہ ہو, اور بالوں کی پوری حفاظت کرو, پھر بالوں سے نیچے اترو. عورت میں دو اعضا, فریفتہ کرنے والے ہیں, عشق آفری ہیں, عشق پیدا کرتے ہیں, فیس اور سینے کا ابھار. شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عورتیں چہرہ کھلا رکھیں اور کرتا ایسا پہنے ٹائٹ کہ سینے کا پورا ابھار نظر آئے. اس کے لیے طرح طرح سے وہ فرے چکمے دیتا ہے, دیندار لوگوں کو تو کہا الا ما ظہر منہا میں چہرے کا ایکسپشن ہے, مستثنا کیا ہے, چہرے کا پردہ ہی نہیں. لے دین بنا دیا, چہرہ کھلا رکھنے کو دین بنا دیا. اللہ نے کہا ہے کہ سارا بدن چھپاؤ مگر جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے چہرہ اور ہتھیلیا وہ ایکسپٹ ہے, وہ ان کو چھپانا نہیں ہے, وہ دین بنا دیا. جیسے سلفیوں نے سر کھلا رکھنے کو دین بنا دیا, ایسے ہی ان لوگوں نے, خاص طور پر مودودی حضرات, ان کے یہاں اس پر بڑا زور ہے کہ عورت کے چہرے کا پردہ ہی نہیں. مودودیوں کے یہاں, اسلامی جماعت والوں کے اس کا بڑا زور ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. لو اس کو دین بنا دیا, گویا چہرہ کھلا رکھنا ہی دینداری ہے. شیطان اس طرح سے چکمے دیتا ہے, جبکہ میں نے پہلے بتلایا تھا کہ اس آیت کا تعلق تو اصلاح معاشرہ سے ہے, اور اس کے بعد میں 12 کی جو لسٹ آئی ہے اسی آیت میں, اس میں سے 8 محرم ہیں اور 4 محرم جیسے ہیں, ان کے درمیان میں عورت رہے تو چہرہ اور ہتھیلیاں کھول سکتی ہے, آیت کا یہ مطلب ہے. لیکن انہوں نے اجنبیوں کے ساتھ جوڑ دیا زبردست. خیر, یہ تو انہوں نے تو دین کا جز بنا دیا, چہرہ کھلا رکھنا گویا شریعت کا حکم ہے کہ چہرہ عورت کھلا رکھے. اور بازی عورتیں جو دیندار ہیں وہ چہرہ تو کھلا نہیں رکھتی مگر لمبی پٹی کھلی رکھتی ہیں جس میں دونوں آنکھیں کھلی رہتی ہیں. وہ یہ سمجھتی ہیں کہ آنکھیں کھلی ہیں, بھئی سوراخ کرتے ہیں برقعے میں, نقاب میں, تو ابھی تو آنکھوں سے دکھتے ہیں, اگر ہم نے دونوں آنکھیں کھلی کر دی تو کیا حرج ہے. یہ بھی شیطان کا چکمہ ہے. حال اصل تو لڑتی تو یہ آنکھیں ہی ہیں, ناک تھوڑے ہی لڑتا ہے, کان تھوڑے ہی لڑتے ہیں, گال تھوڑے ہی لڑتے ہیں, تھوڑی تھوڑی لڑتی ہے, آنکھیں ہی تو لڑتی ہیں. تو جو فتنے کا باعث جو عضو ہے اسی عضو کو شیطان نے کہا کہ نہیں آنکھیں کھلی رکھو, تم نقاب میں سے سوراخ میں سے دیکھتی ہو, اب یہ پٹی لمبی باندھو آنکھیں کھلی رکھو. یہ شیطان کس کس طرح سے چکمے دیتا ہے میں وہ سمجھاتا ہوں. لہذا میرے بھائیو, شیطان کے چکمے میں مت آؤ. اجنبیوں کے سامنے جب عورت جائے گی تو اس کے پورا چہرہ چھپانا ہے, ماتھے سے ناک پر سے ایک لکیر کھلی ہو جس میں سے دیکھے اور چلے تو کوئی بات نہیں. تو اب آنکھوں کا بھی جو بیچ کا حصہ ہے وہ خود ذرا سا کھلا رہے گا, اسی کو دیکھ کر چلے گی. میں نے بتلایا تھا کہ میں نے دبئی میں میوزیم میں قدیم عربوں کے عورتوں کو چلتے پھرتے میں نے دیکھا, ڈسپلے کیا ہے انہوں نے. آپ لوگ جب جائیں تو ضرور دیکھیں اس کو, کہ قرآن کا حکم یدنین علیہن من جلابہن, وہاں سے میں نے سمجھا کہ عرب کی عورتیں اس طرح سے پردہ کرتی تھی. اور یہ جو آیتیں ہیں کہ چہرہ کھلا ہے اور سینے کا ابھار نہیں ہے, سینے پر اوڑھنی ڈالے رہے ہیں, بھائی کے سامنے بھی, باپ کے سامنے بھی, بیٹوں کے سامنے بھی, اور سینے پر اوڑھنی ڈالے رہے, چہرہ تو کھلا رہے گا, وہ تو مجبوری ہے, ہر وقت چہرہ گھر میں چھپائے نہیں رکھ سکتا. اور باہر اجنبیوں میں نکلو تو پھر تو کوئی ضرورت نہیں ہے, چہرہ بھی چھپاؤ, سینہ بھی چھپاؤ, اب اوڑھنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اوڑھنے کے اندر, برقعے کے اندر سینہ بھی چھپ جائے گا, چہرہ بھی چھپ جائے گا. مجھے یہ نہیں سمجھانا, آگے بڑھو. پھر آدھے بدن پر جسم کا جو پچھلا ابھار ہے, مرد میں اور عورت میں دونوں میں یہ ابھار بھی عشق آفری ہیں. میں نے پہلے بھی یہ بات بار بار کہتا ہوں اور کہی ہے کہ آج کل جو لباس چلا ہے مردوں اور عورتوں میں سے, پتلون, کوئی حرج نہیں پہنو پتلون. اولاً تو ہمارے ملکوں میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا چست لباس مت پہنو, ڈھیلا لباس پہنو، لنگی پہنو، پجامہ پہنو، جو مردانی اعضا ہیں چوستے لباس سے ان کو نقصان پہنچتا ہے. مرد کا جو عضو ہے پیشاب کا، اس طرح چوست لباس سے اس کو نقصان پہنچتا ہے. مگر آپ کے ملک میں سردی کا ہے، ڈھیلا لباس پہنتے ہیں تو لوگوں کے لیے پریشان ہوتی ہے، تو پہنو پتلون. پھر ہمارے یہاں کوئی انڈر ویئر نہیں پہنتا، اس سے بھی نقصان پہنچتا ہے پیشاب کے عضو کو، ہر وقت دبا ہوا، پکڑا ہوا، جکڑا ہوا رہے گا، شہوت بڑھکے گی، احتلام ہوگا، تو نقصان پہنچے گا. لیکن تمہارا مسئلہ، تمہارا ملک ٹھنڈا ہے، ٹھنڈے ملک کے تقاضے کو اور کچھ اور ہیں، آپ جانو. لیکن اس کے اوپر جو پہنتے ہو بنیان، اس کا کیا تک ہے؟ اس کے اوپر تم پہنتے ہو شرٹ، اس کا کیا تک ہے؟ اور شرٹ میں اگر چار آٹھ انگل بڑھ گیا تو پھر ان شرٹ لے، باہر نہیں رہنا چاہیے تاکہ پیچھے کا ننگاپا پورا نظر آئے. یعنی کوئی تک عقل میں آنے والی بات ہے؟ ذرا سا کرتا لمبا تھا تو اندر گھسا ہے، بھائی اندر کیوں گھسا ہے؟ تاکہ وہ پیچھے کی سوری میں نظر آئے خوب. اور جس معاشرے میں یہ عورتوں میں مردوں میں یہ ہوگا تو مردوں میں گے کی بیماری پیدا ہو جائے گی اور عورتوں میں لیزبینی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ جسم کا یہ پچھلا عضو جو ہے یہ بھی عشق آفری ہیں. لہذا پتلون پہننی ہو پہنو، کوئی منع نہیں کر رہا، لیکن یہاں تک آستین لاؤ، یہاں تک آستین نہیں. یہ تو شرٹ ہے، ٹی شرٹ ہے، کرتا پہنو پہنچے تک، آستین پہنچے، اس کو پہنچا کہتے ہیں، پہنچے تک آستین پہنچے، ایسا کرتا پہنو. اور نیچے دامن آنا چاہیے گھٹنے کے نیچے تک، یہاں تک کرتا پہنو. ایک اردو کا محاورہ ہے، چولی دامن کا ساتھ. یہ جو بنیان جہاں تک ہوتا ہے کمر تک، یہاں تک چولی ہے، پھر اس سے نیچے جو کرتے کا حصہ شروع ہوتا ہے وہ دامن ہے. اور چولی دامن کا ساتھ، یعنی کوئی چولی دامن کے بغیر ہو نہیں سکتی ہے. مگر اب تو دامن ہی نہیں رہے، سب چولیاں ہی چولیاں پہن کر گھوم رہے ہیں لوگ، اور محاورہ سارا غلط ہوا چوری دامن کا ساتھ. اور جب دامن ہی کرتے میں سے غائب ہو گیا تو اب کچھ بھی کرو دامن داغدار ہوتا ہی نہیں، اب سب بدماشیاں کرو. پہلے کہتے تھے دامن داغدار نہیں ہونا چاہیے، برائی مت کرو، دامن داغدار ہوگا. اب ہمارا دامن ہی نہیں ہے، کہاں سے داغدار ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیو، ایسا بے شتر بے مہار مت بننے دو اپنی اولاد کو. آپ حضرات جو یہاں جمع ہو، یہ تو اللہ کے فضل سے اللہ کے نیک بندے ہو، لیکن میں آپ حضرات کو یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے ہر ایک کے ماتحت اولاد ہے، رشتہ دار ہیں، دوسرے ہیں، ان بچوں کو، جوانوں کو سمجھاؤ کہ بھئی پتلون ضرور پہنو مگر اس پر کرتا پہنو، آستین پہنچے تک پہنچے، اور دامن گھٹنے کے نیچے تک آئے، بے دامن مت رہو، اور اوپر ایسا کرتا پہن کر کے پھر پتلون پہنو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک دوسری شرط پر ہے کہ نیچے ٹخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے، اس سے آگے ہے تو موڑو مت، کاٹو، کاٹ کے چھوٹا کرو، بعد موڑ دیتے ہیں، مسجد سے نکلے پھر لمبا کر دیا، اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہ زائد سے کاٹو، کیونکہ ناپ دے کر نہیں بنواتے، بازار سے خرید کر لاتے ہیں تو لمبا ہو سکتا ہے تو لمبا ہو جائے، اسے کاٹ ڈالو اور ٹخنے کے اوپر تک رکھو. تو پتلون ٹخنے سے اوپر تک رکھو اور کرتا گھٹنے کے نیچے تک رکھو، یہ جوانوں کو سمجھاؤ. اور خاص طور پر جوانوں کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ کے بندے مسجد میں اللہ کے گھر میں آؤ یا کہیں بھی گیدرنگ ہے اس گیدرنگ میں تو آدھے ننگے مت جاؤ. تمہارے گھر میں بنیان لنگی پہن کر رہو اور بنیان لنگی پہن کر, لیکن کسی اجتماع میں جاؤ, گیدرنگ میں جاؤ, مسجد میں جاؤ, اللہ کے گھر میں جاؤ تو اس ننگے آدھے ننگے تو مت جاؤ, اسلامی لباس پہن کر جاؤ. یہ سمجھاؤ. ہم نے جوانوں کے لباس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں رکھی کہ یہ بھی ایک لباس ہے. ارے یہ بھی ایک لباس نہیں ہے, دنیا میں طرح طرح کے لباس ہیں. اسلامی لباس الگ لباس ہے اور غیروں کا لباس الگ لباس ہے. مسلمان دھوتی کیوں نہیں پہنتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا لباس ہے اس لیے دھوتی نہیں پہنتا. تو یہ پتلون یہ اسلامی لباس ہے, یہ تو غیروں کا انگریزوں کا لباس ہے. اور ان کے یہاں تو ننگے ہونے کی کہاں تک شکلیں پہنچ گئی ہیں, کیا تم وہاں تک پہنچو گے؟ ان کی عورتیں تو ذرا سا پہن کر کے سڑکوں پر گھومتی ہیں, تو کیا ہماری ماں بہنیں یہاں تک پہنچیں گی؟ اسلام کا اپنا ایک لباس ہے, غیروں کا لباس ہے. جیسے ہم دھوتی نہیں پہنتے کہ وہ ہندوانہ لباس ہے, ایسے یہ بھی غیروں کا لباس ہے. اس لباس کو مت پہنو, اور پہننا ہے تو ننگا پا چھپانے کا اہتمام کرو. کرتا گھٹنے سے نیچے تک لے جاؤ, مرد کا بھی عورتوں کا بھی, اس کے بعد پہنو. یہ آیت کریمہ جو میں نے پڑھی, اس آیت کریمہ سے اوپر ایک آیت اور ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلکم تذکرون. اے آدم کی اولاد, ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پہ کو چھپاتا ہے. ننگا پا ناپ کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک ہے. اتنا جسم چھپانے والا جو لباس ہے وہ فرض عین ہے لوگوں کے سامنے, اور تنہائی میں مستحب ہے. فرض نہیں ہے, تنہائی میں مستحب ہے. واش روم میں آپ نہا رہے ہیں, اگر لنگی پہن کر نہائیں تو واہ 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 واہ, کوئی نہیں ہے, پھر بھی لنگی پہن کر نہاؤ تو بہت اچھا. لیکن اگر تنہائی میں آدمی ننگا پا کھولے تو جائز ہے. مستحب چھپانا ہے, کھولنا جائز ہے, اور لوگوں کے سامنے تو جائز ہی نہیں ہے, چھپانا فرض ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگاپوں کو چھپاتا ہے. یواری سوآتکم. اور فرمایا کہ دوسری قسم لباس کی ہم نے پروں کے طور پر پیدا کیا ہے, وریشن, پروں کے طور پر. پرندے کے جو پر ہیں ان پروں سے پرندہ کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے, اور اگر پرندے کے پر اکھاڑ دو تو پرندہ کتنا بدصورت معلوم ہوتا ہے. اور کوئی پرندہ پکڑو, اس کے سر پر بھی پر ہوں گے. ان سلفیوں کو, غیر مقلدین کو دکھاؤ کہ اللہ نے لباس کی دوسری قسم پروں کے طور پر پیدا کیا ہے. دیکھو اس کبوتر کے تو سر پر بھی پر ہیں, تیرے سر پر کچھ کیوں نہیں ہے؟ ان کو دکھاؤ یہ پرندے. اور مرغا بھی انہیں دکھاؤ, اس نے تو تاج پہن رکھا ہے, پگڑی باندھو سر پہ. مرغ کے سر پر بھی ہوں گے اور کلنگی بھی ہوگی, وہ اس کا تاج ہے. تو سر کے اوپر کپڑا بھی پہنو اور اس کے اوپر پگڑی بھی باندھو, یہ پگڑی تاج ہے عربوں کا. ایک حدیث ہے العمائم تیجان العرب, پگڑیاں عربوں کے تاج ہیں. پھر یہ جو سر سے پیر تک پورے بدن کو چھپانے والا جو لباس ہے جس کو قرآن نے ریشن کہا پروں کے طور پر, اس کی پھر دو قسمیں, ایک پرہیزگاروں کا لباس اور ایک دوسروں کا لباس. ہر ملک میں, ہر جگہ میں, ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں وہ اسلامی لباس ہے, وہ سنت لباس ہے. جیسے اللہ کے نیک بندے سر پہ ٹوپی پہنتے ہیں یا امامہ باندھتے ہیں, یہ اسلامی لباس ہے. اب ٹوپی کیسی, اس سے کوئی بحث نہیں, ایسی پہنو ایسی پہنو ایسی پہنو ایسی پہنو, کوئی بھی ٹوپی. اس ٹوپی سیمبل نہیں ہے, لباس ہے. اسی طرح سے پگڑی, پگڑی سنت ہے, لیکن پگڑی سیمبل نہیں ہے کہ سب ایک طرح کی پگڑی باندھے. جیسے سکھ سردار جی جتنے دنیا میں ہوں گے سب ایک طرح کی پگڑی باندھیں گے, فلا پیر صاحب ان کے جتنے مریدین ہیں وہ سب ایک طرح کی ٹوپی پہنیں گے, ایک طرح کا صافہ باندھیں گے. یہ صافے کو سیمبل بنا لیا, ٹوپی کو سیمبل بنا لیا. ٹوپی سیمبل نہیں ہے, صافہ سیمبل نہیں ہے, لباس ہے. کوئی بھی ٹوپی پہنو, کسی طرح سے بھی امامہ باندھو. تو ہر علاقے میں اور ہر زمانے میں جو نیک بندوں کا جو لباس ہے وہ ایک قسم ہے, اور دوسری قسم اور جتنے بھی دنیا میں ہزاروں لباس ہو سکتے ہیں. قرآن نے کہا لباس التقوی ذلک خیر, پرہیزگاری کا جو لباس ہے وہ بہتر لباس ہے. دوسرے لباس پہننے کے بجائے تم اگر پرہیزگاری کا لباس پہنو تو بہتر ہے, ویری گڈ. پرہیزگاری کا تو کوئی لباس نہیں ہوتا ہے, پرہیزگاری تو ایک کیفیت ہے. لہذا پرہیزگاروں کا لباس, پرہیزگاروں کا لباس بہتر کیوں ہے؟ لباس کا طبیعت پر اثر پڑتا ہے. جس کا جی چاہے تجربہ کر کے دیکھ لو, ایک مہینہ نیک بندوں کا لباس پہنو اور اپنی طبیعت کا اندازہ کرو. ایک مہینہ ہیپی لوگوں کا لباس پہنو, آدھے ننگے پھرو ایک مہینے تک, تمہاری طبیعت پر اس کا اثر پڑے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ در عمل کوش ہر چ خواہی پوش, عمل کرو جو چاہو پہنو. لباس میں کیا رکھا ہے؟ ارے لباس میں سب کچھ رکھا ہے. یہ سمجھ کہنا کہ لباس میں کیا رکھا ہے یہ غلط ہے, لباس میں بہت کچھ رکھا ہے. لہذا اگر پرہیزگاروں کا لباس پہنو گے تو تمہاری طبیعت میں پرہیزگاری پیدا ہوگی. اس لیے لباس المتقین کہنے کے بجائے لباس التقویٰ کہا, کہ پرہیزگاروں کا لباس پہنو طبیعتوں میں تقویٰ پیدا ہوگا, اور یہ بہتر لباس ہے, ڈبل فائدہ. بدن کا بدن چھپا, بدن خوبصورت بنا, مزید بنا, وہ طبیعت میں تقویٰ پرہیزگاری پیدا ہوئی. تو ہم خرما ہم ثواب ہوا, کھجور کی کھجور اور ثواب سنت کا مل گیا. اس لیے فرمایا لباس التقوی ذالک خیر. اور پھر دوسرے جو لباس ہیں, کوئی لباس پہنا, دنیا میں سب لباس کی اجازت ہے, ایک قاعدہ ملحوظ رکھنا ہے, دنیا کا کوئی لباس پہنو اجازت ہے. ایک قاعدہ ملحوظ رکھنا ہے, کسی بھی قوم کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے, نہ تمدنی نہ دینی. بس اس کا لحاظ رکھ کر کے جو چاہو لباس پہنو. دین کو تو سمجھتے ہو, جیسے ہندو یہاں کشکا لگاتے ہیں, یہ دین ہے ان کا. ہندو یہاں جنوئی باندھتے ہیں, یہ دین ہے ان کا. ہندو دھوتی پہنتے ہیں, یہ دین ہے ان کا. جتنے ہندوؤں میں ان کے مذہبی لوگ ہوں گے وہ دھوتی باندھیں گے, ان کا دین ہے. لہذا ایسے امور جن کا دین سے, ایسا لباس جس کا دین سے تعلق ہے وہ نہیں. دلیل, عرب میں مشرکین بھی صافہ باندھتے تھے, مسلمان بھی, حضور بھی صافہ باندھتے تھے, سنت تھی. مگر حضور نے کہا کافروں کے صافوں سے اپنا صافہ الگ کرو, ٹوپی پہن کر پھر صافہ باندھو. اب ان کا وہ بغیر ٹوپی کے صافہ باندھتے ہیں, فوراً پتا چل جائے گا یہ مسلمان ہے یہ مشرک ہے. یہ تمدن ہے, صافہ باندھنا ایک تمدن ہے. اس تمدن میں اگر مشابہت ہے تو اس کو جدا جدا کر دو. تو دین میں من تشبہ بقوم فہو منہم, ایک حدیث ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار انہی میں ہے. میرے بھائیو, اسی طرح سمجھو کہ ہندوؤں کی دھوتی یہ تو دین ہے, دینی لباس ہے, اور انگریزوں کا کوٹ پتلون جس انداز سے لوگ انگریز پہنتے, انگریزی لوگ پہنتے ہیں, یہ ان کا تمدن کلچر ہے. اس کلچر کو اختیار کرو گے تو سامنے ایک بندہ کوٹ پتلون میں آ رہا ہے, سگریٹ پیتا پیتا, کھلے سر. اب میں سوچتا ہوں کہ محلہ مسلمانوں کا ہے, بس یہ بندہ مسلمان ہوگا, میں سلام کرتا ہوں تو جواب نہیں دیتا ہے, یا کہتا ہے صاحب جی. یہ ہندو کہتے ہیں, ہم جب ہندوؤں کو سلام کرتے ہیں تو صاحب جی کہتے ہیں. وہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم تھے. کبھی ایک شخص آ رہا کوٹ پتلون پہنے ہوئے, سگریٹ پیتا پیتا, اور میں ظن غالب یہ ہوتا ہے کہ مسلمان نہیں, تو میں اس کے قریب سے گزرتا ہوں, سلام نہیں کرتا. وہ سلام کرتا ہے, السلام علیکم, تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ سلام تو مجھے کرنا چاہیے, اس نے سلام مجھے کیا, میں کیا کروں, میں اس کو مسلمان سمجھ ہی نہیں سکا. بعض بعض بندوں کو مہینوں میں دیکھتا ہوں اور سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ مسلمان ہے یا نہیں, کیونکہ مسجد میں تو کبھی دیکھتا نہیں, سڑک پر دیکھتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائیو, ایسا لباس جو مذہب کو مشتبہ کرے, ایسے لباس پہننا جائز نہیں. یا ایسا لباس جو مذہبی لباس ہے, مؤثر کپڑے سے منع کیا. گیرو میں رنگے ہوئے کپڑے سے منع کیا حدیث میں, کیونکہ سادھو سنت کا لباس ہے. یہ بدھسٹوں میں فنگیوں کا لباس ہے. فنگی جس طرح کا کرتا اور لنگی اور چادر اوڑھتے ہیں, جس رنگ کی, اس رنگ کی مسلمان نہیں اوڑے گا. برما میں اس رنگ کی چادر اوڑھنا پہننا مسلمان نہیں. اگر مسلمان ویسا پہنے گا تو فنگی کہلائے گا. تو بس ایک قاعدہ یاد رکھنا ہے, ایک تو لباس التقویٰ ہے, اور ایک متقیوں کے علاوہ کا لباس ہے. کوئی لباس اختیار کرو, بس ایک قاعدہ ملحوظ رکھنا ہے کہ کسی قوم کے ساتھ دین میں یا دنیا داری میں مشابہت نہ ہو. ایسا لباس اختیار کرو, جو چاہو لباس اختیار کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ.